بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں کتاب درس و تدریس کے نبوی طریقے، جس کے رائٹر ہیں ابو سعد عبدالواحد بن بشیر احمد۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب 159 پیجز پر مشتمل ہے، 159 پیجز پر مشتمل ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 5، پیج نمبر 77 سے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نوح علیہ السلام کے اہل کو بچانے کا تھا۔ وہ اہل سے نسبی اور رشتہ داری کے گھر والے سمجھ بیٹھے۔ فرمایا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح کو خاندان کی نئی تعریف معلوم ہوئی کہ خوب سمجھ لو کہ تمام اہل ایمان ایک خاندان ہیں، یعنی اہل ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فوری طور پر معذرت چاہی اور اس نئی بصیرت ملنے پر اللہ کی تعریف کی۔ ابلیس کے سوال کو قبول کرنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس ابلیس نے کہا، اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، بس بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی۔ قیامت کا علم۔ لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے؟ شاید قیامت قریب ہو، عذاب کی وہ گھڑی، یعنی قیامت کب ہے۔ مقصد ان کا پوچھنا نہیں تھا، بلکہ اس کا انکار اور مذاق اڑانا اور پیغمبر کو لاجواب کرنا تھا کہ انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ سواد 79-80، الحزاب 63، پیج نمبر 78۔ قرآن مجید میں سوالات کے لیے درج دیگر چند آیات، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ مزید ارشاد گرامی ہیں، وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے، غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اور ارشاد فرمایا، البقرہ 186، الانفال 1، بنی اسرائیل 85، پیج نمبر 79۔ اور ارشاد فرمایا، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے، روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا۔ اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ، میں تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کر سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سوالات کے جوابات دیتے، انہوں نے سوالات کرنا نہیں چھوڑے، کیونکہ وہ علم کی جستجو کے لیے ہمیشہ پیاسے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو مفید اور ضروری سوالات پوچھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ بوقت ضرورت سائل کو اعادہ سوال سے بھی نہ روکتے تھے، نئے الفاظ کی وضاحت پوچھتے، نئی چیزیں سیکھنا۔ کوئی شخص ہر چیز کے علم کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، سوالات کے ذریعے ہم ہر کسی کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ صرف ایک بات کی معلومات کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے کلاس میں متعلقہ لیکچر کے ذریعے کسی صاحب علم سے آن لائن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات ہمیں صاحب علم سے علم اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کی رہنمائی کرتی ہیں۔ الکہف 83، الانبیاء 7 پیج نمبر 80. پس ذکر کرنے والوں میں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو. غیر ضروری سوالات کی ممانعت. غیر ضروری سوالات نہ کیے جائیں تاکہ مشکلات پیدا نہ ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں. بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو. حصول علم میں شرمانا نامناسب نہیں. حصول علم میں شرمانا مناسب نہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ صحیح بخاری 7288 پیج نمبر 81، ام سلیم نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر منا کا اثر معلوم ہو. تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کی مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے. صحیح بخاری 130 پیج نمبر 82. احادیث مبارکہ میں درج سوالات کی چند مثالیں. محبوب اعمال. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا. پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا. پوچھا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی. صحیح بخاری 527 پیج نمبر 83. شریف آدمی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو. دیکھو، لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے. کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے، کسی میں سے برا. جو لوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے، وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں. صحیح بخاری 3383 پیج نمبر 84 کھجور کا درخت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے. مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے، اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حی القلات، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب تھا۔ صحیح بخاری 131، پیج نمبر 85۔ پہلوان کون؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، اس کو جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے سے کشتی کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فلاں پہلوان ہے، جو بھی اس سے مقابلہ کرتا ہے یہ اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑے پہلوان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس پر کسی دوسرے آدمی نے ظلم کیا تو اس نے اپنا غصہ پی لیا، اس طرح وہ خود پر بھی غالب آ گیا، اپنے شیطان پر بھی غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ پیج نمبر 86۔ غیبت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے صحابہ سے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ مفلس کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 2589، پیج نمبر 87، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پیج نمبر 88۔ سوالات کرنے کے فوائد۔ آسکنگ کوشچن از ہاف نالج۔ خیالات کا واضح ہونا۔ خیالات اور نظریات واضح ہوتے ہیں اگر ایک سوال سے وضاحت نہ ملے تو مزید سوالات کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ۔ درست سوالات کے درست جوابات ملنے پر شکوک و شبہات ختم ہوتے ہیں۔ بدگمانی کا خاتمہ۔ کسی کے متعلق قائم رائے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ सही सवालात करने से गलत फहमियों का अजाला होता है। नए लोगों से ताल्लुकात कायम करना और उनके बारे में खदशात का अजाला। सवालात पूछना लोगों से नए ताल्लुकात बनाने और शकूक व शबहात दूर करने का एक अहम आला है। इजाफा इल्म, इल्म में इजाफे के लिए सवालात करें। अगर किसी से सवाल करने में हिचकिचाहट हो तो गूगल करें। पेज नंबर 89, ज़िंदगी के बारे में मालूमात। हम ज़िंदगी के बारे में सवालात ही से सीखते हैं। बच्चे सवाल क्यों करते हैं, अल्फाज के मायने पता चलते हैं। अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह समझने के लिए मज़ीद सवालात करते जाएं। कम्युनिकेशन की महारत में इजाफा। मुआसलात की महारत बढ़ाने के लिए तफहीम का होना बहुत ज़रूरी है। बेहतर तफहीम के लिए मुतल्लिका अमूर पर सवालात करें। ब्रिलियंट थिंकर नेवर स्टॉप क्वेश्चंस बिकॉज दे नो दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेन डीपर इनसाइट्स। मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक होने में मदद मिलना। किसी से वाज़े तौर पर मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक होने तक पहुंचने में मदद मिलती है। बाहमी इत्माद में इजाफा। दुरुस्त सवालात के मुनासिब जवाबात से अच्छी तफहीम पैदा होती है। किसी मुफीद ताल्लुक के लिए एतमाद की ज़रूरत होती है। सवालात के अच्छे जवाबात मिलने पर एतमाद में इजाफा होता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। किसी जमात या इदारे में काम करते हुए सवालात के दुरुस्त जवाबात मिलने पर बाहमी एतमाद पैदा होता है। दिली इत्मीनान से हुस्न कारकर्दगी में इजाफा होता है। सफ़र नंबर 90, अहमियत का एहसास होना। जब आपसे कोई पूछता है तो उससे अपनी अहमियत का एहसास होता है। खुद एतमादी में इजाफा। सवालात करना इंसान के एतमाद के लेवल की निशानदही करता है। सवालात करना इंसान के एतमाद के लेवल की निशानदही करता है। पुरएतमाद लोग सवालात करते हैं। सवालात करके अपने आप को पुरएतमाद बनाएं। कुव्वते फैसला की सलाहियत में इजाफा। सवालात से मालूमात मिलती है, जिसके नतीजे में दुरुस्त फैसला करने में मदद मिलती है और कुव्वते फैसला की सलाहियत में इजाफा होता है। मसाइल के हल में आसानी। जितने सवालात के ज़्यादा बेहतर जवाबात होंगे, उतने ही रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए ज़्यादा इंतखाब होंगे। सुनाने का मौसर अंदाज़। जो आप लोगों को बताते हैं वो उसे नहीं सुनते, जो आप उनसे पूछते हैं वो उसे सुनते हैं। लोगों पर काबू पाना। जो आपसे सवालात करते हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। सफ़र नंबर 91, मुतल्लिका मैदान में तरक्की। सवालात से मुतल्लिका मैदान में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वक्त व सरमाया की बचत। सवालात से वक्त और सरमाया की बचत होती है। नामुकम्मल मंसूबा जात की वसाइल को बचाते हुए तकमील। अपने मसाइल के हल के लिए खुद इन्हिसारी के बजाय दूसरे से पूछने में कोई हर्ज नहीं, इससे वक्त की बचत होती है। दुरुस्त मंजिल का तयन। दुरुस्त सिमत में जाने के लिए सवाल के ज़रिए दुरुस्त सिमत पूछें। तवज्जो व सोच को बदलना। सवालात फौरी तवज्जो तब्दील कर देते हैं और सोच भी तब्दील हो जाती है। सवालात से तदरीस आसान। सवालात से तदरीस आसान हो जाती है। खामोशी तोड़ना। सवालात खामोशी तोड़ने का बेहतरीन हरबा हैं। जो दिलचस्पी ना ले रहे हों उन्हें बुलवाने के लिए सवालात करें। सलाहियत जांचना। सवालात पूछना तलबा की सलाहियत जांचने का अहम ज़रिया हैं। सफ़र नंबर 92, दी गई मालूमात का जायज़ा व मालूमात की दोहराई। दी गई मालूमात और का जायज़ा और दोहराई के लिए सवालात کرنا انتہائی کارآمد طریقہ ہے۔ نئے نیک اعمال کا سیکھنا۔ سوالات پوچھنے کا ایک بنیادی مقصد مزید عبادت کے اعمال کو سیکھنا ہے۔ حسن عبادت۔ جب آپ کسی مسئلے میں الجھن کا شکار ہوں تو سوالات پوچھنے سے غلطیوں کا ازالہ، علم میں اضافہ اور عبادت میں خوبصورتی آتی ہے۔ سوالات سے شخصیت کی عکاسی۔ کسی کے اکثر پوچھے گئے سوالات سے اس کی شخصیت کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ سوالات کے متعلق دیگر اہم ہدایات۔ سوالات کا وقت رکھنا۔ اساتذہ پیریڈ میں موضوع سے متعلقہ سوالات کے لیے وقت رکھیں تاکہ سمجھ نہ آنے والے امور اچھی طرح سمجھے جا سکیں۔ صفحہ نمبر 93۔ عنوان پر ممکنہ سوال تیار کر کے جانا۔ اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے لیکچر کے عنوان کے مطابق تیاری کے ساتھ ساتھ ممکنہ پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات کی تیاری کر کے جائیں۔ بدگمانی نہ کرنا۔ بعض اساتذہ طلبہ کے متعلق بدگمانی رکھتے ہیں کہ طلبہ سوالات صرف تنگ کرنے یا لاجواب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ منع بھی خوش اسلوبی سے۔ جواب معلوم نہ ہو تو اعتراف کر کے معلومات حاصل کریں اور جواب دیں۔ غلط جواب نہ دینا صاحب علم کی نشانی۔ طلبہ کے موضوع کے متعلق و غیر متعلقہ امور کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ صفحہ نمبر 94۔ اگر کوئی استاد کسی سوال کا جواب نہیں جانتا تو غلط جواب دینے کی بجائے معذرت کر لی جائے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص کوئی جانتا ہے وہ اسے بیان کرے، اور جو نہیں جانتا وہ کہہ دے اللہ علم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم میں داخل ہے کہ جو بات نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے اللہ علم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ عزوجل نے اپنے نبی سے فرمایا، کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تفسیر سورہ سعاد آیت 86، از حافظ عبدالسلام بھٹوی۔ معلوم ہونے پر غلط جواب نہ دینا بھی علم والے کی نشانی ہے۔ بہتر ہے معلوم کر کے جواب بتائیں۔ اگر کسی استاد کو بچے کے کسی سوال کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو مطالعہ کر کے یا کسی سے معلومات لے کر بچے کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ صفحہ نمبر 95۔ سوالات کرنا۔ عکس شدہ اہم نکات، قابل عمل نئی باتیں۔ صفحہ نمبر 96۔ مثالیں پیش کرنا، پریزنٹنگ ایگزامپلز۔ ایک دفعہ میں رکشہ میں سفر کر رہا تھا، ایک دوسرے مسافر نے رکشہ کو روکنے کا اشارہ کیا، ہینڈ بیگ پکڑے وہ شخص میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ ہی دیر میں خوشبو محسوس کی۔ سوار ہونے والا مسافر ایک عطر فروش تھا۔ اگرچہ میں نے خوشبو خریدی نہیں تھی، لیکن عطر فروش کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں طرح طرح کی خوشبو سونگ رہا تھا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دوست کے بارے میں دی گئی عطر فروش کی مثال یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران تعلیم مختلف مثالیں بیان فرماتے تھے تاکہ سامعین کے لیے بیان کردہ بات کو اچھی طرح سمجھنا آسان ہو جائے۔ نیک اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 2101، پیج نمبر 97۔ نیک اور برے دوست کی مثال کستوری والے اور بھٹی دھونکنے والے کی مانند ہے۔ کستوری والا یا تو تمہیں تحفے کے طور پر دے گا، یا تم اس سے خرید لوگے، یا تم اس سے اچھی خوشبو تو پا ہی لوگے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا تم اس سے بدبودار دھواں حاصل کرو گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کو مشک والے کے ساتھ تشبیہ دے کر نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ ایسے شخص سے تینوں میں سے ایک بات ضرور حاصل ہوگی۔ کستوری کا تحفہ ملنا یا اس کا خریدنا، کم از کم اس کی خوشبو کو پانا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھی کی بھٹی دھونکنے والے کے ساتھ تشبیہ دے کر شریروں اور فاسقوں کی دوستی اور رفاقت سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کے ہم نشین کو دو باتوں میں سے ایک تو ضرور پہنچے گی، یا تو وہ اس کے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم اس تک بھٹی کا بدبودار دھواں ضرور پہنچے گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے مثالیں بیان کرنے کے فوائد ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے، مثالوں کے ذریعے نفس کو مانوس کرنا، اس کا جلد بات کو قبول کرنا اور مثال کے ذریعے بیان کردہ حق کے لیے مسخر ہونا ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور جس قدر اس نفس انسانی کے لیے مثالیں ظاہر ہوں گی، معانی کے وضوح، وضاحت، ثبوت اور نکھار میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ مقصود کی وضاحت کے لیے مثالیں شواہد ہوتی ہیں اور وہ اس کی تائید کرتی ہیں، وہ عقل کا خاصہ مغز اور ثمرہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم از پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حفظ اللہ، پیج نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ کی مثالیں بیان کرنے کے مقاصد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مثال کے ساتھ بات کرنے سے بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے اور خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے، خصوصاً ایسی مثالیں جن کا آدمی کی اپنی زندگی اور گرد و پیش کی اشیاء سے تعلق ہو اور روزمرہ ان سے واسطہ پڑتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ اپنی توحید سمجھانے کے لیے آدمیوں کو خود ان کی مثالیں دے کر سمجھایا۔ اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ میں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا کہ تم اس میں برابر ہو، ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں۔ الزمر 27، الروم 28، پیج نمبر 99۔ کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں، یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، وہ تمہارے مال و دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء و صلحاء ہوں یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی، دوسری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کو کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسر غلط ہے۔ جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک باز پرس کریں گے، کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے۔ تفسیر احسن البیان۔ یہاں پر پارٹ نمبر 5 اختتام پذیر ہوا۔ اس کتاب کی مزید ریکارڈنگ پارٹ نمبر 6 میں سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔